الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسی مجلس میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی جس میں الہدا اکیڈمی کے 6 طالب علم حفظ قرآن کی تکمیل کریں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب آپ قرآن مجید کو ختم فرماتے تو اپنے اہل عیال کو جمع فرماتے تھے. آخری سورتیں، آخری آیات جب رہ جاتی تھیں تو آپ اپنے اہل و عیال کو جمع فرماتے تھے اور ان کی موجودگی میں قرآن کو ختم کرتے تھے اور پھر دعا کرتے تھے. اس لیے کہ ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. امام مجاہد رحمہ اللہ تعالی کا بھی یہی معمول تھا، اور امام مجاہد رحمہ اللہ تعالی اس کی وجہ بھی بیان کیا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ عند ختم القرآن تنزل الرحمت، کہ ختم قرآن کے موقع پر رحمتیں اترتی ہیں. تو ختم قرآن کے موقع پر رحمتیں اترتی ہیں تو میری چاہت یہ ہے کہ اس رحمت میں میں اپنے اہل و عیال کو بھی شریک کروں، اپنے چاہنے والوں کو شریک کروں، اپنے محبین اپنے محبوبین کو شریک کروں. اور چونکہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اسی لیے ختم قرآن کے موقع پر دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. تو وہ مجلس جس میں اللہ تعالی شانہ کی کتاب ختم ہو رہی ہو اس مجلس میں شرکت یہ اللہ تعالی شانہو کا بہت بڑا احسان ہے. اور پھر ایک قرآن نہیں بلکہ آج تو 6 قرآن ختم ہو رہے ہیں, اور 6ویں نادرہ نہیں. اگر کوئی نادرہ قرآن ختم کرتا ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے. یہاں 6 طالب علم حفظن قرآن مجید کو ختم کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالی شانہو کا ہم سب پر فضل ہوا, احسان ہوا کہ اس نے ہمیں یہ مجلس نصیب فرمائی اور ہمیں اس مجلس میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی. قرآن مجید جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے, اور اللہ تعالی شانہو کی ایک عظیم الشان نعمت ہے. قرآن مجید میں ایک سورت ہے, سورة الرحمن, بہت مشہور سورت ہے, اور قراء اس کی بکثرت تلاوت کرتے ہیں. اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنی نعمتوں کو گنوایا ہے. پوری سورت نعمتوں کے تذکرے سے بھری ہوئی ہے شروع سے آخر تک, اور وقفے وقفے کے بعد اللہ تعالی شانہ جنوں اور انسانوں کو خطاب کر کے سوال کرتے ہیں کہ فبئی آلائی ربکما تکذبان, تمہارے رب کی نعمتوں میں سے کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے. دنیاوی نعمتیں ہیں, اخروی نعمتیں ہیں, جنت کا تذکرہ ہے. اللہ تعالی شانہو نے انسانوں کے لیے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے اس کا تذکرہ ہے. یہ کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے, یہ کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے, یہ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے, یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو ہے خدا کے واسطے. انسان کو پیدا کیا, انسان کے لیے ساری نعمتیں پیدا کی. اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا. یہ ساری نعمتیں, کائنات پوری اللہ نے پیدا کی, کس کے لیے؟ متاع لکم ولی انعامکم. تو دنیاوی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا, اخروی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا, اور پوری سورت نعمتوں سے بھر دی. لیکن آپ غور کیجئے کہ سب سے پہلی نعمت جس کا اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے ذکر فرمایا وہ ہے قرآن. الرحمن علم القرآن, رحمان تعالی نے قرآن سکھایا. بڑی بڑی نعمتوں کا تذکرہ ہے سورة الرحمن میں, اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ ان نعمتوں کا تذکرہ کر کے پوچھتے ہیں کہ فبئی آلائی ربکما تکذبان, ان نعمتوں کا تم اعتراف کرتے ہو یا نہیں, تمہیں اس بات کا احساس ہے یا نہیں کہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے تم پر بہت ساری نعمتیں نچھاور کی ہیں. بڑی بڑی نعمتوں کا تذکرہ کیا, لیکن سب سے پہلی نعمت جس کا اللہ تعالی شانہ نے تذکرہ کیا وہ ہے قرآن مجید کا علم دینا, الفاظ کا علم, معانی کا علم. الرحمن علم القرآن, اور اس کے بعد آیا خلق الانسان. الرحمن علم القرآن خلق الانسان, رحمان تعالی نے قرآن سکھایا, انسان کو پیدا کیا. حالانکہ پہلے انسان کو پیدا کیا ہونا چاہیے تھا اور پھر ہونا چاہیے تھا کہ قرآن سکھایا. انسان کو پہلے پیدا کیا اس کے بعد اسے قرآن سکھایا. لیکن قرآن جو ہے وہ ایک عظیم الشان دولت ہے, عظیم الشان نعمت ہے. اس کا استحضار پیدا کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے سب سے پہلے علم القرآن کا ذکر فرمایا، بہت بڑی دولت. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا. ایک شخص تھا، اس کے یہاں ایک لمبی مدت کے بعد بچی ہوئی، بہت خوش ہوا، بہت خوش ہوا اور خوشی میں مغلوب ہو گیا، اور اس کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ اللہ کی قسم، قسم کھا کر اس نے یہ بات کہہ دی، اللہ کی قسم اگر یہ بچی بڑی ہوئی اور منگنی ہو گئی، منگنی ہونے کے بعد شادی کا موقع آیا، تو میں اس کی رخصتی کے موقع پر اسے دونوں جہان کی دولت دے دوں گا. یہ اس کی زبان سے نکل گئی بات. اب بات آئی گئی ہو گئی، زمانہ گزرتا گیا، وہ وقت بھی آیا کہ بچی بڑی ہو گئی، بالغ ہو گئی، رشتہ ملا، منگنی ہوئی. اب منگنی کے بعد نکاح کا دن آیا اور اسے اپنی ایک قسم یاد آ گئی، تو فکر میں پڑ گیا، اس عالم کے پاس گیا، اس عالم کے پاس گیا، اس مفتی کے پاس، اس مفتی کے پاس. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا دور تو فقہا کی کوئی کمی نہیں تھی، بڑے بڑے علماء موجود. تو ہر شخص نے اسے یہ فتویٰ دیا کہ بھئی دیکھو، تم نے دونوں جہان کی دولت دینے کی قسم کھائی ہے، تم ایک غریب آدمی ہو، دونوں جہان کی دولت اپنی بیٹی کو دینا تمہارے بس میں نہیں ہے، اس لیے اب بیٹی کی رخصتی یوں ہی کرا دو اور قسم ٹوٹے گی اس کا کفارہ دے دو. لیکن اس زمانے کے لوگ جو ہیں، وہ خیر کا دور تھا، وہ اس بات سے بہت بچتے تھے کہ قسم ٹوٹے. اس کا بہت خیال کرتے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے قسم کے بارے میں بخاری شریف میں جہاں حدیثیں بیان کی ہیں، وہاں حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ملتا ہے کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم بچے تھے تو بچپن میں ہمیں قسم کھانے پر مارا جاتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بڑے جو ہے ہمارا کان کھینچتے تھے کہ قسم کھا رہا ہے. اور آپ میں سے میری عمر کے جو لوگ ہیں، انہیں بھی اس بات کا احساس ہوگا، ہمیں بھی یاد ہے کہ بچپن میں جب زبان سے کبھی قسم کا لفظ نکل جاتا تھا تو بڑے بوڑھے، گھر کے بڑے لوگ ڈانٹتے تھے کہ قسم کھا رہا ہے. اس لیے کہ قسم جو ہے یہ ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے، قسم ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے کہ قسم کھا لی اور ٹوٹ گئی تو کوئی حرج نہیں ہے. قسم کھا لی، اب قسم کھا لی تو اگر وہ خیر کا کام ہے تو اسے کرو اور قسم کو ٹوٹنے سے بچاؤ. لیکن اگر کسی نے ایسی قسم کھائی ہے کہ خیر اس کو توڑنے میں ہے، تو پھر ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ قسم توڑ دے اور کفارہ دے دے. بعض لوگ کہتے ہیں ایسا، ان کو جب سمجھاتے ہیں کہ بھئی صلح کر لو، ان کے ساتھ تعلق جوڑ لو، قطع تعلق اچھی چیز نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرتا ہے تو یہ بری چیز ہے، اس حال میں اگر انتقال ہو جاتا ہے تو جہنم میں جائے گا. تو وہ کہتے ہیں میں نے قسم کھا لی ہے، میں قسم نہیں توڑوں گا. تو اگر قسم کھانے کے بعد یہ دیکھے کہ خیر قسم توڑنے میں ہے، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ قسم توڑے اور قسم کا کفارہ دے دے. اور قسم کھانے کے بعد یہ دیکھے کہ خیر قسم توڑنے میں نہیں، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ قسم کو توڑے نہیں اور اس کام کو کرے جس کی اس نے قسم کھائی ہے. اور کسی پچھلے زمانے کے کسی واقعے کے بارے میں جھوٹی قسم کھانا، یہ تو مستقبل کے بارے میں ہے کہ قسم خدا کی میں یہ کام کروں گا، اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا. لیکن پچھلے زمانے میں کوئی واقعہ ہوا نہیں تھا، لیکن لوگوں کو قائل کرنے کے لیے اس نے کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسا ہوا تھا. اور ہوا تھا،
لیکن وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نہیں ہوا تو کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے یہ بات نہیں کہی حالانکہ کہی تھی. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الیمین الغموس کہا ہے، یعنی ایسی قسم جو قسم کھانے والے کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے. یعنی جھوٹی قسم جب کوئی کھاتا ہے، ہوا ہے لیکن قسم کھا کر کہتا ہے نہیں ہوا، نہیں ہوا ہے قسم کھا کر کہتا ہے کہ ہوا، تو گناہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ اس میں ڈوب جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کبائر میں شمار فرمایا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. تو اس زمانے میں جب لوگ قسم کھاتے تھے تو پوری کوشش کرتے تھے کہ حانث نہ ہو، قسم کا کفارہ نہ دینا پڑے، کوئی ایسی شکل نکل آئے کہ جس سے وہ قسم پوری ہو جائے. تو ادھر گیا ادھر گیا، مفتیوں سے ملاقات کی، فقہا سے ملاقات کی، لیکن ہر شخص نے یہ کہا کہ تم نے قسم یہ کھائی ہے کہ میری بیٹی کی رخصتی کا جب دن، میری بیٹی کا رخصتی کا جب دن آئے تو میں دونوں جہان کی دولت اسے دے کر کے رخصت کروں گا، تو یہ تو ہونے کا نہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ رخصتی کرا دو اور قسم کا کفارہ دے دو، اس لیے کہ یہاں قسم توڑنے میں خیر ہے. قسم باقی رکھنے کے لیے تو یہ کرنا پڑے گا کہ شادی ہی نہ کرائے تاکہ رخصتی کی نوبت ہی نہ آئے، تو یہ خیر نہیں ہے کہ بیٹی کی شادی نہ کرائے. تو شادی کرا دو، قسم ٹوٹے گی، قسم ٹوٹے گی کفارہ دے دو. لیکن اس کو یہ فکر تھی کہ کوئی ایسی شکل نکل آئے کہ قسم بھی نہ ٹوٹے کام بھی ہو جائے. یہ گیا حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی دیکھو، تم جو ہے رخصتی مؤخر کر دو، کہ نکاح کی جو تاریخ ہے ایک سال دو سال مؤخر کر دو، اور ایک سال دو سال مؤخر کر کے کسی معلم یا معلمہ کو تلاش کرو اور اپنی بیٹی کو قرآن مجید کی تعلیم دو. ناظرہ تو پڑھ رہی ہے لیکن کچھ تفسیر وفسیر بھی سکھاؤ. تو ایک سال دو سال تین سال شادی کو مؤخر کرو اور اسے قرآن مجید کی تعلیم دو، قرآن مجید کے علوم سکھاؤ، اور قرآن مجید کے علوم سکھانے کے بعد جب تمہیں لگے کہ قرآن مجید کا علم ایک حد تک میں اسے دے چکا ہوں تو پھر تاریخ مقرر کر کے رخصتی کرا دو، اور رخصتی کراتے ہوئے ہاتھ میں ایک قرآن کا نسخہ بھی پکڑوا دو. تو قرآن کا علم بھی دے دیا، قرآن کا نسخہ بھی دے دیا، تمہاری جو قسم ہے وہ پوری ہو جائے گی، اس لیے کہ تم نے جو کیا وہ تو دونوں جہان کی دولت سے بڑھ کر ہے. تم نے تو قسم یہ کھائی تھی کہ میں میری بیٹی کو رخصتی کے موقع پر دونوں جہان کی دولت دوں گا، یہاں تو تم دونوں جہان کی دولت سے بڑھ کر دے رہے ہیں قرآنی علوم. یہ بہت بڑی دولت ہے میرے بھائیو، بہت بڑی دولت قرآن مجید. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے قرآن کی دولت. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے کسی پہاڑ پر تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس پہاڑ کو اللہ کی خشیت کی وجہ سے دبتا ہوا اور پھٹتا ہوا دیکھتے. یہ قرآن مجید کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکتا وہ پہاڑ. اسی لیے امام ضحاک رحمہ اللہ تعالی جو ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ قرآن کو آسان نہ کرتے، یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالی شانہ قرآن کو آسان نہ کرتے تو قرآن یاد کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی انسان کوئی مسلمان قرآن کو پڑھ بھی نہ سکتا. یہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے قرآن کو ہمارے لیے آسان کر دیا، اور آسان کر دیا اس وجہ سے ہم قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں اور قرآن مجید کو یاد کر سکتے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تحقیق کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے یاد کرنے کے لیے، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے قرآن جو ہے اسے یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، پڑھنے کے لیے آسان کر دیا، ایک ایک دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ پارے تلاوت کر جاتے ہیں ایک ہی مجلس میں. عام آدمی بھی جو ناظرہ خواہ ہے وہ بھی ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر چار پارے پانچ پارے چھ پارے تلاوت کر جاتا ہے لیکن تھکتا نہیں ہے، تھکتا نہیں، اسے مٹھاس محسوس ہوتی ہے، اسے آسان معلوم ہوتا ہے، دماغ جو ہے اس پر خشکی تاری نہیں ہوتی، گلا تھکتا نہیں ہے، زبان تھکتی نہیں ہے، پڑھتا چلا جائے. اسی لیے امت میں ایسے کئی افراد گزرے ہیں جن کا یہ معمول تھا کہ روزانہ ایک قرآن مجید کو ختم کرتے تھے، اور وہ بھی تہجد کی نماز میں. تو تہجد کی نماز میں روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے. حضرت یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ تعالی، یحییٰ ابن سعید القطان رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے 20 سال تک متواتر روزانہ ایک قرآن ختم کیا. ایسا ایک دن بیچ میں نہیں گزرا کہ جس میں پورا قرآن انہوں نے ختم نہ کیا ہو. 20 سال ایسے گزرے کہ روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے. اور ابوبکر ابن عیاش رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے 30 سال تک متواتر روزانہ ایک قرآن ختم کیا. اور بعض حضرات ایسے تھے کہ روزانہ 2 قرآن ختم کرتے تھے، اور ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ روزانہ 4 قرآن ختم کرتے تھے، اور ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ روزانہ 8 قرآن ختم کرتے تھے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اسے آسان بنایا پڑھنے کے لیے، آسان بنایا سمجھنے کے لیے، آسان بنایا یاد کرنے کے لیے، آسان بنایا عمل کرنے کے لیے. ہر اعتبار سے یہ آسان، حالانکہ ہے احکم الحاکمین کا کلام. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث روایت کرتی ہے کہ حارث ابن ہشام رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یاتیک الوحی، آپ کے پاس وحی کس کیفیت کے ساتھ آتی ہے، وحی کس طرح آتی ہے؟ تو اب وحی جو ہے، وحی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی، اس کی کئی قسمیں ہیں. اور یہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کا ایک معاملہ ہے جو اور انسانوں کو نظر نہیں آتا. اللہ جل جلالہ عام منوالہ ڈائریکٹ کلام نفسی سے، خود اپنے کلام سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ کہنا ہو کہہ دے، ڈائریکٹ کلام نفسی، خود اپنی آواز سنا دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی شکل میں بھیجے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو انسان کی شکل میں بھیجے، تو یہ چیز تو نظر آتی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو کہ حضرت جبریل امین عموماً حضرت دہیہ القلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے، تو دہیہ القلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آ کر جو کچھ کہنا ہوتا تھا کہہ کر تشریف لے جاتے تھے، کبھی سوال جواب کی شکل میں، کبھی گفتگو کی شکل میں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ابھی ابھی جو صاحب آئے تھے حضرت جبریل تھے، اور کبھی کبھی کسی اور شکل میں بھی آتے تھے حضرت دہیہ القلبی رضی اللہ عنہ کی شکل کے علاوہ بھی. یہ تو لوگوں کو نظر آتا تھا کہ وحی کس طرح نازل کی جا رہی ہے، کس طرح گفتگو کی جا رہی ہے، لیکن کلام نفسی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی آواز سنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب کیا کیفیت ہوتی ہوگی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. حضرت جبریل امین اپنی اصلی شکل میں آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر الہام ہوتا ہے. یہ الہام ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، قلب پر وحی کے الفاظ کیسے نازل کیے جاتے ہیں، اور خواب میں اللہ جل جلالہ عام منوالہ کچھ چیزیں بتلاتے ہیں، تو یہ مختلف شکلیں ہیں وحی کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال کا جواب کیسے دے سکتے تھے؟ اس لیے کہ ایک ایسی چیز کو سمجھانا تھا جو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، کیف یاتیک الوحی، آپ کی پاس وحی کیسے آتی ہے؟ تو وحی کی ایک قسم جو ہے وہ سب سے زیادہ سخت تھی، اور وحی کی ایک قسم جو ہے وہ سب سے زیادہ ہلکی پھلکی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو کو بیان کیا، کیف یاتیک الوحی، آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی کبھی وحی میرے پاس آتی ہے گھنٹی کی جھنجھناہٹ کی طرح. وہو اشدہ علی، اور یہ جو وحی کی قسم ہے جس میں گھنٹی کی جن، جس کی تشبیہ میں نے گھنٹی کی جھنجھناہٹ کے ساتھ دی، لوہے کو جب لوہے کے اوپر رگڑا جاتا ہے تو ایک قسم کی جھنجھناہٹ کی آواز آتی ہے، یا دور سے یہ الارم جب بجتا ہے فائر الارم کسی جگہ پر، تو دور سے جب ہم سنتے ہیں یہ گویا جھنجھناہٹ ہے. تو وحی جو ہے یہ گھنٹی اور الارم کی جھنجھناہٹ جیسی ہے، اور یہ جب کیفیت ہوتی ہے یہ گھنٹی کی جھنجھناہٹ والی، یہ میرے اوپر وحی کی جتنی قسمیں ہیں ان سب قسموں میں سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے، بہت بھاری ہوتی ہے. اور دوسری، واحیانا یتمثل لی الملک رجلا، اور کبھی کبھی جو ہے وہ فرشتہ میرے سامنے انسانی شکل میں متمثل ہو کر آتا ہے، فیکلمنی، اور وہ مجھ سے بات چیت کرتا ہے، فآئی ما یقول، تو وہ جو کچھ کہتا ہے وہ میں محفوظ کر لیتا ہوں، مجھے یاد ہو جاتا ہے. اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے، ابو عوانہ کی روایت میں یہ زیادتی ہے کہ وہو اہونہ علیہ، یہ وحی کی قسموں میں سے سب سے آسان قسم ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حارث ابن ہشام رضی اللہ عنہ نے وحی کے بارے میں پوچھا کہ آپ پر جب وحی آتی ہے تو اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے، آپ ذرا ہمیں بھی بتلائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی جتنی قسمیں تھیں ان میں سے دو کو بیان فرمایا، سب سے ہلکی اور آسان تھی اسے بیان کیا، اور سب سے مشکل تھی اس کو بیان کیا. اب یہ سب سے مشکل جو وحی ہے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ بذات خود اپنی آواز سنائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آواز کو سن کر وحی کو محفوظ کرے، یہ بہت سخت حالت. اور دوسری شکل یہ ہے کہ حضرت جبریل امین اپنی اصلی شکل میں تشریف لائیں، اور اصلی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھیں، ان سے ملاقات کریں، اور جو وہ بیان کر رہے ہوں اس کو سن کر کے محفوظ کریں. یہ سب سے زیادہ مشکل شکل ہے. میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کہ دیکھو یہ وحی جو ہے وہ کتنی مشکل چیز ہے، کتنی مشکل چیز ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حارث ابن ہشام رضی اللہ عنہ کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی دو قسموں کو بیان فرمایا، ان میں سے سب سے زیادہ سخت جو وحی کی قسم تھی اس کو تشبیہ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھنٹی کی جھنجھناہٹ کے ساتھ. اور گھنٹی کی جھنجھناہٹ کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی کہ وہ ایسی کیفیت تھی کہ اسے بیان نہیں کیا جا سکتا تھا. تو سب سے قریبی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اس وقت آئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دی. اس کی شارحین نے مختلف توجیحات بیان کی ہے، اس میں سے ایک توجیح یہ ہے کہ جب دور کہیں گھنٹی بجتی ہے تو سننے والے کو پتا نہیں چلتا کہ ادھر بج رہی ہے، ادھر بج رہی ہے، ادھر بج رہی ہے یا ادھر بج رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اشارہ کر دیا کہ سب سے سخت قسم کی جو وحی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے، سب سے سخت کیفیت جب اللہ تعالی شانہ ڈائریکٹ مجھ سے کلام فرماتے ہیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ جہت سے پاک ہے، اللہ ہر جگہ ہے، تو اللہ اس ڈائریکشن سے بات کرے، اس ڈائریکشن سے بات کرے تو جس طرح گھنٹی کی آواز چاروں طرف سے سنائی دیتی ہے تو اسی طرح کلام بھی مجھے چاروں طرف سے سنائی دیتا ہے. وہ اشد ہوا، یہ سب سے زیادہ سخت قسم ہے. میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں اصل میں وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اپنا تبصرہ بیان کرتی ہے، وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم وہ ہے جس کی میں تشبیہ گھنٹی کی جن جناہٹ کے ساتھ دے رہا ہوں، یہ اتنی سخت ہوتی ہے کہ ساری قسموں میں سب سے زیادہ سخت یہ ہوتی ہے۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ينزل علیہ الوحی، اس حال میں کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی، فی الیوم الشدید البرد، سخت سردی کے دن میں، بہت سردی کا دن ہوتا تھا، مدینہ منورہ میں بھی سردی کے موسم میں بہت سردی ہوتی ہے، سخت سردی کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، اور میں نے دیکھا کہ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پھوٹ کر نکلتا تھا، پسینہ پھوٹ پھوٹ کر نکلتا تھا۔ اگر یہ قرآن مجید جو ہے اس کی اصلی حالت میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت ہو، تو وہ اگر میرے اور آپ پر اس اصلی حالت میں اتارا جاتا یا ہمارے سامنے پیش کیا جاتا، تو یاد کرنا اور سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو سن بھی نہ سکتے، پڑھنا بھی سن بھی نہ سکتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ جیسے وولٹیج میں جب فرق ہوتا ہے تو بیچ میں اڈاپٹر لایا جاتا ہے، تو ہمارے اور ملے اعلیٰ کے وولٹیج میں فرق ہے، تو بیچ میں اڈاپٹر کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا تاکہ وہ پھوٹ نہ جاوے وولٹیج کی کمی کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ برداشت کر لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ اونٹنی مبارکہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اونٹنی، اور آپ پر وحی نازل ہونی شروع ہو جاتی تھی، تو اونٹنی بھی اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتی تھی اور بیٹھنے پہ مجبور ہو جاتی تھی۔ یعنی جس بوجھ کو اونٹنی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس بوجھ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت کر لیا، قلب کتنا طاقتور ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہوتی تھی تو پسینہ جو ہے وہ پھوٹ پھوٹ کر نکلتا تھا، حالانکہ روحانیت کے بہت اعلیٰ مقام پر تھے، بہت اونچے مقام پر تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے ایک کلام کے نتیجے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حرا میں ملاقات ہوئی، تو اس وقت جو ہے حضرت جبریل امین نے اپنے سینے سے دبایا، پھر سینے سے لگایا اور دبایا، پھر سینے سے لگایا اور دبایا، تو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نسبت کی جو چار قسمیں صوفیاء کرام بیان فرماتے ہیں، وہ ساری قسمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نصیب ہو گئی تھی اور جبریل امین کے ساتھ روحانیت میں متحد ہو گئے تھے، یعنی روحانیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں جب سب سے پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، اس وقت مقام وہی ہو گیا تھا جو حضرت جبریل امین کا تھا۔ آگے پھر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد 23 سال تک بڑے بڑے مجاہدوں والی زندگی رہی، تو 23 سال کے بعد جبریل سے کتنے آگے چلے گئے ہوں گے، 23 سال کے بعد حضرت جبریل سے کتنے آگے چلے گئے ہوں گے، تو اس کا ہمیں کچھ اندازہ جو ہے وہ معراج کی رات میں 12-13 سال کے بعد ہوتا ہے، جب معراج کی رات میں سدرت المنتہا پر جو پہنچے نبی، سر جھکا کر کے جبریل کہنے لگے، اے حبیب خدا، اب سوا آپ کے آگے جائے گا جو بھی وہ جل جائے گا۔ وہ دونوں برابر تھے، لیکن 12-13 سال میں یہ فرق ہو گیا کہ جہاں جبریل ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھ نہیں سکتے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے گئے اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا دیدار کیا، ہم کلامی نصیب ہوئی اور جنت جہنم لوح قلم ہر چیز کو دیکھ کر کے واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اتنا اونچا روحانیت میں مقام، پھر بھی ایک آیت، دو آیتیں، تین آیتیں جب نازل ہوتی تھی، بلکہ چند الفاظ نازل ہوتے تھے، تو کیفیت آپ کی یہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ پسینہ جو ہے وہ پیشانی سے پھوٹ پھوٹ کر نکلتا تھا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور مجھے بلا کر کے کہا کہ لکھو لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر, پہلے نازل نہیں ہوا تھا یہ حصہ, لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم, لکھو. تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو پیچھے سے آگے کی طرف تشریف لائے اور آگے آئے اور آگے آ کر کے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا شکوا کیا کہ اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں دین کی جد و جہد کے لیے نکلتے ہیں وہ, اور جو نکلتے نہیں اور گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں وہ فضیلت میں برابر نہیں ہو سکتے, برابر نہیں ہو سکتے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نکلتے تھے دشمنوں کے مقابلے کے لیے, جد و جہد کرتے تھے اور اس پر بڑا اجر و ثواب ہے, اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ چونکہ نابینا تھے اس وجہ سے نکل نہیں پاتے تھے, تو انہوں نے جب یہ آیت سنی کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے کے لیے نکلتے ہیں دشمنوں کے مقابلے میں وہ, اور جو مدینہ منورہ میں اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے فضیلت میں, ان کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہوگی جو نکلتے ہیں. تو ان کو فکر ہو گئی, ان کو فکر ہو گئی, تو انہوں نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں میرا کیا قصور, اگر میری بھی آنکھیں ہوتی تو میں بھی نکلتا. تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس شکوے پر تین الفاظ نازل کیے, غیر اولی الضرر, غیر اولی الضرر, لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم, وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کے لیے نکلتے ہیں وہ, اور وہ جو بغیر عذر کے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. جو عذر کی وجہ سے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ کاش کہ مجھے اگر یہ عذر نہ ہوتا تو میں بھی نکلتا, تو پھر فضیلت میں یہ اور وہ دونوں برابر ہیں. یہ آیت اتری, زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول پر مجھے جب آگے بلایا اور مجھے لکھوا رہے تھے, ابھی غیر اولی الضرر والا معاملہ نہیں ہوا تھا, تو کہا کہ بہت پیار سے مجھے قریب کیا تھا اور اس طرح بٹھایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو گھٹنا ہے وہ میری ران کے اوپر تھا, بہت پیار سے مجھے قریب کیا تھا. صحابہ تو ادب کرتے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت میں, پیار میں, بے تکلفی سے ان کے ساتھ اس بیٹھک کو اختیار فرمایا اور کہا کہ ابھی تو لکھوانا شروع کیا, بہت محبت سے ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے. انہوں نے اپنی شکایت پیش کی, جب شکایت پیش کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار شروع ہو گئے اور وہ مجھے جو لکھوا رہے تھے وہ بند ہو گیا, اس لیے یہ خاص کیفیت طاری ہو جاتی تھی. حضرت جبریل امین آئے ہوں گے وحی کو لے کر اپنی اصلی شکل میں, یہ وہو اشدہ علیہ, یہ سخت حالت, تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ران جو ہے اس کے اوپر وہ وحی کا بوجھ پڑا. اب ران تو نکال نہیں سکتے تھے نیچے سے اس لیے کہ وہ تو دب گئی ران, تو کہا کہ اتنا بوجھ پڑا کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میری ران چور چور ہو جائے گی, چور چور ہو جائے گی. بڑی مشکل سے میں اس کرب و بے چینی میں بیٹھا رہا اور جب تک وہ وحی کی کیفیت ختم نہیں ہوئی وہاں تک وہی تکلیف مجھے رہی. کتنے الفاظ اترے تھے, غیر, اولی اور الضرر, تو اتنی ایسی کیفیت ہو جاتی تھی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, پھر اونٹنی, ان پر جب یہ آثار تاری ہوتے تھے تو یہ قرآن جو ہے ہمارے لیے پڑھنا بہت, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر بے شمار احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی تھی اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتے تھے تو وہ کھجور کی زرد ٹہنی جیسی ہو جاتی تھی، چہرہ جو ہے وہ زرد ہو جاتا تھا کھجور کی ٹہنی کی طرح، کھجور کی ٹہنی کی طرح زرد ہو جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہو جاتی تھی. تو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر اللہ جل جلالہ عام نوالہ اس کو آسان نہ کرتے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنا کر آسان نہ کرتے، تو اسے سمجھنا اور اسے یاد کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اسے ہم پڑھ بھی نہ سکتے اور پڑھ کے ہم اسے سن بھی نہ سکتے. لیکن اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے ایک طرف تو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ یہ دب رہا ہے، پھٹ رہا ہے اللہ کی خشیت سے، اور دوسری طرف اللہ تعالی شانہ کو ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق کہ ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحقیق کے جو لوگ قرآن مجید کو یاد کرنے کا عزم کر لیتے ہیں ان کو ہماری طرف سے اعانت ملتی ہے اور آسان ہو جاتا ہے. جو لوگ قرآن مجید کو یاد کرنے کا پکا عزم کر لیتے ہیں، پکا ارادہ کر لیتے ہیں، تو ہماری طرف سے ہم اعانت کرتے ہیں، اور ہم اعانت کرتے ہیں اس کے نتیجے میں قرآن آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ سوال پوچھتے ہیں کہ فہل من مدکر، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی ہماری اعانت لینے والا، ہے کوئی ہماری اعانت لے کر اسے یاد کرنے والا؟ جب عزم کر لیتا ہے کوئی، ہے بچہ ہو تو بھی، بوڑھا ہو تو بھی، مرد ہو تو بھی، عورت ہو تو بھی، عزم کر لے، بس عزم کر لے. ہمارے یہاں گزشتہ اتوار کو سالانہ عورتوں کا جلسہ ہوا، تو آپ کے یہاں یہ ہمارے ادریس بھائی سیٹھ جو ہیں ان کے بھائی تھے مولانا حافظ یعقوب صاحب، انتقال ہو گیا بہت عرصہ پہلے، تو ان کی بیٹی جو ہے، ان کی بیٹی شادی شدہ ہے اور بچے بھی اب بڑے ہو گئے ہیں، ان کے دو بچے ہمارے یہاں پڑھ رہے ہیں، تو ان کے شوہر نے حافظ بشیر نے، یعنی یعقوب بھائی کے داماد نے، مجھے صرف فون کر کے اطلاع کرنے کے لیے فون کیا تھا کہ بھئی ہماری بیگم جو ہے الحمدللہ اس نے حفظ مکمل کر لیا ہے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی، تو میں نے کہا کہ بھئی ہاؤس وائف بچوں کے ساتھ اس نے قرآن مجید یاد کر لیا، یہ تو بہت بڑی بات ہے. تو میں نے کہا کتنی مدت میں یاد کیا؟ تو انہوں نے مجھے جب فون کیا تو انہوں نے اصل میں فون اس لیے کیا تھا کہ اب قریب الختم ہے، تو اگر تیرا لندن آنا ہو تو اس خوشی میں دعوت ہو جائے، یہ اصل یہ تھا. تو میں نے کہا کہ کتنی مدت میں کیا؟ تو کہا کہ 5 مہینے میں 25 سپارے ہو گئے ہیں. تو کہا کہ 5 سپارے ابھی باقی ہیں. تو میں نے کہا کہ 5 مہینے میں 25 سپارے ہو گئے ہیں، تو میں نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ انشاءاللہ 6 مہینے میں پورا ہو جانا چاہیے. تو ان کو کہو کہ محنت کر کے پورا کر لے، اس لیے کہ یہ تو قرآن مجید کا معجزہ ہے. اور ہمارے یہاں جو عورتوں کا سالانہ کانفرنس ہوتا ہے اس میں 1200-1300-1500 نوجوان لڑکیاں آتی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کا ختم اس جلسے میں کرائے تاکہ وہ اپنا ایمان تازہ کر کے جائیں کہ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. تو دیکھو ایک عورت جو ہے وہ یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ مجھے قرآن مجید یاد کرنا ہے، ان کو یہ احساس ہوا کہ میرے بیٹے میری بیٹیاں انہوں نے قرآن یاد کیا اور میں نے ان کو قرآن یاد کروایا، میں ان کا سبق سنتی رہی، یاد کرواتی رہی، تو چلو ان کے پیچھے محنت کی تو میں بھی یاد کر لوں. اور وہ محنت کرتے کرتے اس کے نتیجے میں اس کو قرآن سے ایک تعلق پیدا ہو گیا تھا. تو شروع کیا تو 6 مہینے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، تحقیق کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے یاد کرنے، یعنی جو یاد کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو ہم اس کا تعاون کرتے ہیں، اور جب ہم تعاون کرتے ہیں تو جب اللہ تعاون کرنے پہ آ جائے تو پھر اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ناکام ہو. اگر کوئی بچہ ناکام ہوتا ہے حفظ میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کا اندر سے حافظ ہونے کا ارادہ ہی نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بچے کا ارادہ پکا ہو اور وہ بچہ حفظ نہ کر سکے. میرا بھتیجا ہے, یہ اکیڈمی سے تعلق رکھنے والے سب اس کو پہچانتے ہیں, وہ بچپن سے ذہنی طور پہ کمزور, تو وہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ ابا کو آپ سمجھاؤ نا, میں حافظ بننا چاہتا ہوں. اب میں بھی میرے ذہن میں بھی یہ آیا کہ یہ بیچارہ کیا حافظ بنے گا, اس لیے کہ اسکول میں بھی وہ سارے سبجیکٹ میں بیچارہ بہت کمزور, مدرسے میں بھی سارے سبجیکٹ میں بہت کمزور. تو میں نے کہا میں انشاءاللہ بات کروں گا, میں نے ٹالا, پھر میں نے ٹالا. تیسری مرتبہ میں نے سوچا کہ یہ اگر حافظ نہیں ہوگا, ہم اسے اگر موقع نہیں دیں گے تو یہی زندگی بھر سوچتا رہے گا کہ میرے چچا نے بھی میرے لیے کچھ نہیں کیا اور میرے ابا نے بھی میرے لیے کچھ نہیں کیا اور مجھے. تو میں نے کہا کہ یہ اگر ہو گیا تو بہت اچھا, اور اگر نہیں ہوا, جو کہ غالب گمان یہی تھا میرے ذہن میں بھی, تو کم سے کم اس کو حسرت نہیں رہے گی اور ہم دونوں کے بارے میں دل میں کوئی خلیش نہیں رہے گی. تو میں نے بھائی سے بات کی, تو بھائی مجھے کہنے لگے کہ تمہیں تو اس کے حافظے کے بارے میں معلوم ہی ہے, وہ کتنا ذہین ہے, کیسا حافظہ ہے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, تو کہ وہ اصل میں کوئی ایسے استاد کے پاس اگر بٹھا دیا, وہ کہیں اس پر زیادتی نہ کرے, بیچارہ کمزور ہے, خامخا مار کھائے گا. میں نے کہا نہیں نہیں, ہمارا اپنا خود کا مدرسہ ہے, اس میں انشاءاللہ ہم داخل کریں گے. چار سال میں حافظ ہو گیا, چار سال میں حافظ ہو گیا, اور یہ کوئی انقلاب نہیں آیا تھا. اس کے بعد وہ درجہ علمیت میں آیا, تو درجہ علمیت میں بس مرور ہوا, درجہ علمیت میں کسی کتاب میں ذہن نہ چلے. حافظ بننے سے پہلے مکتب میں, اسکول میں, کسی سبجیکٹ میں ذہن نہ چلے. حفظ میں بٹھایا, چار سال میں قرآن ختم کر دیا, اور قرآن ختم کرنے کے بعد درجہ علمیت میں بٹھایا, تو ایسے ہی گزارنا پڑا, کسی سبجیکٹ میں ذہن نہ چلے. اور قرآن یاد کیسا ہوا, اللہ اکبر. وہ حافظ ہونے کے بعد مجھ سے کہنے لگا کہ چچا میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں پورا قرآن ایک مجلس میں سناؤں. تو میں نے کہا بھائی پورا قرآن ایک مجلس میں, میں نے کہا چلو بھائی موقع دے دو اس کو. تو ایک مجلس میں اس نے قرآن سنایا, مجھے اس وقت یاد نہیں ہے, پورے قرآن میں 16 یا 26 غلطیاں گئی, الحمد سے لے کر والناس تک. ایک گو میں ایک کمزور ذہن والے نے قرآن سنایا اور 16 یا 26 غلطیاں گئی. اور جو لوگ اعتکاف میں آتے ہیں وہ سب گواہ ہیں کہ وہ آپ کو پہلی سب ہی میں نظر آتا ہے. رمضان میں لوگ سوئے ہوئے ہیں وہ پڑھ رہا ہوتا ہے, فارغ وقت میں بھی وہ پڑھ رہا ہوتا ہے. اس کا معمول یہ ہے کہ رمضان المبارک میں روزانہ ایک قرآن ختم کرتا ہے, جب سے حافظ ہوا ہے روزانہ ایک قرآن ختم کرتا ہے. تو یہ قرآن جو ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, قرآن کو ہم نے آسان کیا ہے. یعنی علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی حافظ بننے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے, ہم اس کا تعاون کرتے ہیں, اور جب ہم تعاون کرتے ہیں تو وہ چیز آسان ہو جاتی ہے. اور اللہ پوچھتے ہیں کہ فہل من مدکر, ہے کوئی ہمارا تعاون لے کر اس قرآن کو یاد کرنے والا؟ تو میرے بھائیو یہ جو ہے ایک اللہ جل جلالہ عام نوالہ کی طرف سے ایک خاص غیبی مدد ہے کہ بچے قرآن مجید یاد کر لیتے ہیں, بڑے بھی یاد کر لیتے ہیں. بڑوں کو بھی چاہیے, ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ہاشم صاحب دامت برکاتہم, انہوں نے بھی بڑی عمر میں قرآن مجید یاد کیا. اور میرا خیال یہ ہے کہ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بھی درس نظامی سے فارغ ہونے کے بعد قرآن مجید یاد کیا ہے. اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے بڑی عمر میں, بہت لوگ ہیں ایسے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جب آپ مالٹا کی جیل میں تھے اس وقت بڑی عمر میں آپ نے قرآن مجید یاد کیا. اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا تو واقعہ بہت مشہور ہے کہ آپ حافظ قرآن نہیں تھے لیکن حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے, تو اس زمانے میں لوگ جہازوں میں سفر کرتے تھے, پانی کے ذریعے تو دو دو تین تین مہینے لگ جاتے تھے مکہ مکرمہ سعودی عربیہ پہنچنے میں. تو رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ سمندر میں آ گیا, تو سوال یہ ہوا کہ بھائی تراوی کون پڑھائے گا؟ تو پتا چلا کہ کوئی حافظ نہیں ہے. تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ رمضان کا مہینہ اور ہم تراوی بغیر قرآن کے پڑھے, تو انہوں نے فرمایا کہ تراوی میں پڑھاؤں گا, تراوی میں پڑھاؤں گا. روزانہ سوا سوا سپارہ جیسے قرآن میں ترتیب سے چلتے ہیں وہ یاد کرتے رہے, اور 27ویں یا 29ویں کو مکمل قرآن یاد کر لیا. یعنی حافظ نہیں تھے پہلے, رمضان مبارک میں روزانہ یاد کیا اور تراوی سنائی, یاد کیا تراوی سنائی, یاد کیا اور تراوی سنائی, اور مکمل ایک مہینے کے سے کم مدت میں پورا قرآن مجید یاد کر لیا. تین تین چار چار پانچ پانچ سال کے بچوں نے قرآن یاد کیا ہے، اور ساٹھ ساٹھ ستر ستر سال کے بچوں کے بوڑھوں نے بھی قرآن یاد کیا ہے، عورتوں نے بھی قرآن یاد کیا ہے، مردوں نے قرآن یاد کیا ہے. ہارون رشید علم دوست تھا، اور زبیدہ تو بہت بہت نیک اور صالحہ تھی، تو اس کی وہ خادمائیں جو ہوتی تھی، زبیدہ کی خادمائیں گھر میں کام کرنے والیاں، تو وہ اہتمام اس بات کا کرتی تھی کہ حافظہ کو رکھو، یا اگر کوئی غیر حافظہ آ گئی تو حافظ بنواتی تھی، اور پھر جو ہے ان میں بھی نیکی کا ایسا وہ رواج ڈالتی تھی تربیت کر کے کہ وہ گھر کی خادمائیں کام کرتے کرتے سب قرآن میں مشغول. تو کہتے ہیں کہ باہر سے، وہ کمرے کے باہر سے اگر کوئی سنتا تھا تو بہت ساری خادمائیں، ساری حافظہ اور کام کرتے کرتے قرآن پڑھتی تھی، تو ایسا لگتا تھا کہ شہد مکھیاں اندر ہیں اور ان کی بھن بھناہٹ باہر سنائی دیتی ہے. عورتیں، بڑی تعداد میں عورتیں جو ہے وہ حافظہ ہوتی تھی. میں نے گزشتہ ہفتے بھی ہمارے یہاں چونکہ اسی موضوع پہ گفتگو ہوئی، میں نے کہا کہ حجاج بن یوسف کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، اور حجاج کے پاس آ کر کے وہ بہت ناراض ہوئی اور بد دعا دی اس نے، اور بد دعا دے کر کے کہا کہ اللہ تعالی شانہ تجھے نیست و نابود کر دے جیسے اللہ نے پہلے 15 پاروں سے کلہ کو نیست و نابود کر دیا ہے. کلہ یعنی لفظ کلہ، یعنی قرآن کتنا یاد ہوگا. یہاں بڑے بڑے جید حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی اس وقت یہ سکتے میں مبتلا ہو گئے ہوں گے کہ بھئی پہلے 15 پارے میں کون سے الفاظ ہیں، کتنے الفاظ ہیں. تو اس نے یہ کہا کہ اللہ تجھے اسی طرح نیست و نابود کر دے جیسے قرآن کے پہلے 15 پارے میں 15 پارے سے لفظ کلہ کو نیست و نابود کر دیا ہے. یعنی قرآن اتنا یاد تھا اسے کہ اسے پتا تھا کہ پہلے 15 پارے میں کلہ کا لفظ بالکل نہیں ہے. اچھا حجاج نے یہ بات سنی، وہ تو آگ بگولا ہو جاتا، لیکن اس نے گردن جھکا دی، ایسے سر جھکا دیا، اور 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ تک بیٹھا رہا، اور پھر اس نے اپنا سر اٹھایا اور سر اٹھا کر کے کہا کہ اگر پہلے 15 پارے میں مجھے ایک بھی جگہ پر کلہ مل جاتا تو میں تجھے سخت سزا دیتا. یعنی اس سے پتا یہ چلا کہ حجاج ابن یوسف بھی قرآن کا ایسا حافظ تھا کہ جب اس نے پہلی مرتبہ یہ بات سنی جو اسے معلوم نہیں تھی، تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے 3-4 منٹ میں پورے 15 پارے کا جائزہ لے لیا کہ اس میں کلہ کسی جگہ پر ہے یا نہیں. اور وہ واقعہ بہت مشہور ہے متکلمہ بالقرآن کا، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ میں سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے ایک بڑھیا سے میری ملاقات ہو گئی، تو میں نے دیکھا کہ اکیلی تنہا بیٹھی ہوئی ہے. میں نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میرا مقصد یہ تھا کہ اسے پتا چل جائے کہ کوئی اجنبی مرد آ رہا ہے. تو کہا کہ اس نے وعلیکم السلام کہنے کے بجائے جواب میں کہا کہ سلام قولا من رب الرحیم، یعنی قرآن مجید کی سورہ یاسین کی آیت پڑھی، سلام قولا من رب الرحیم. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تو یہاں اکیلی کیا کر رہی ہے، اس زمانے میں تو لوگ قافلوں میں رہتے تھے، تو یہاں اکیلی کیا کر رہی ہے. تو کہا کہ اس نے آیت پڑھی قرآن کی کہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ تعالی شانہ راہ راست سے ہٹا لے اور دوسرے راستے پہ ڈال دے، اسے پھر صحیح راستے پہ کوئی نہیں ڈال سکتا. تو وہ اس نے اشارہ دیا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی کو کہ میں جو ہے راستہ بھول گئی ہوں. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی فرماتے کہ میں نے پوچھا کہ کتنے دن ہوئے قافلے سے بچھڑے ہوئے، تو اس نے کہا کہ ثلاث لیال سویہ، ثلاث لیال سویہ. یہ حضرت عمران، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے، ثلاث لیال سویہ کا تین. اچھا بھائی سمجھ گئے. اچھا اب اس بڑھیا کو اس قافلے تک پہنچانا تو تھا، تو پتا تو چلے کہ کس روڈ کے اوپر، M1 کے اوپر، M4 کے اوپر، M6 کے اوپر. تو پوچھا کہ تمہارا قافلہ کہاں سے کہاں جا رہا تھا، یعنی کس روڈ کے اوپر ہے کہ میں تمہیں وہاں پہنچا دوں. تو اس نے کہا کہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. تو بتا دیا کہ مسجد اقصا کے ڈائریکشن میں جو روڈ جا رہا ہے اس کے اوپر. یعنی دیکھو تو صحیح کہ کیسی وہ عورت ہے کہ جو پوچھو قرآن سے جواب، جو پوچھو قرآن، کتنا یاد ہوگا قرآن، اللہ اکبر، قرآن کتنا یاد ہوگا، قرآن سے کتنا تعلق ہوگا، جو پوچھو قرآن سے، جو پوچھو قرآن. کہا کہ تمہارا کھانا پینا، تو کہ ہو یطعمنی ویسقین، کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کے سامنے کہا تھا کہ میرا اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے، تو کہا کہ تمہارا کھانا پینا، تو کہا کہ ہو یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا ہے وہ مجھے پلاتا ہے، تو کہا نماز کا وقت ہو جائے تو پھر وضو، تو کہا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی تم نہ پاؤ تو پھر تیمم کرو، کہ میں تیمم کر لیتی ہوں، کہ میں تمہیں کچھ کھانا وانا کھلاؤں، تو کہنے لگی کہ ثم اتم الصیام الى اللیل، کہ جب تم روزہ شروع کر دو صبح صادق کے وقت تو پھر غروب کے وقت تک روزے کو پورا کرو، جو بھی اس سے پوچھا جائے تو وہ قرآن سے بات کرتی ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے بٹھا لیا، اور بٹھا کر کے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ چلنے لگے، اور وہ قافلے تک پہنچ گئے۔ بہرحال اب قافلے تک پہنچ گئے تو قافلہ 300, 400, 500 آدمیوں کا، اب اس کا شوہر اس میں ہے یا اس کا بیٹا ہے، کون ہے کیا ہے، تو کہا کہ تمہارا محرم کون ہے اس قافلے میں، تو کہا کہ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور اولاد جو ہے، بیٹے، مال اور بیٹے یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے، تو سمجھ گئے کہ بیٹے ہیں، تو کہا کہ بیٹے تمہارے قافلے میں کہاں مجھے ملیں گے، تو اس نے کہا کہ وعلامات وبالنجم ہم یہتدون، یہ آیت پڑھی کہ لوگ جب سفر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنا احسان بتا رہے ہیں کہ دیکھو ستارہ بھی میرا تم پر بہت بڑا احسان ہے، کہ ستارے کے دوسرے بہت سارے فوائد ہیں، اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ستارے کو دیکھ کر تم اپنے سفر میں رہنمائی حاصل کرتے ہو۔ تو یہ آیت جب پڑھی تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے یا بیٹوں میں سے کوئی ایک، جتنے بھی ہیں یا کوئی ایک، وہ گائیڈ ہے قافلے کا، یہ کہنا کہ میں بالکل آگے چلا گیا۔ اب آگے چلا گیا تو پوچھنا تو تھا کہ بھائی اسماعیل بھائی کہاں ہے، ابراہیم بھائی کہاں ہے، تو میں نے کہا کہ بیٹوں کے کچھ نام بھی تو بتاؤ، تو کہا کہ اس نے کہا کہ یا یحیی خذ الکتاب بقوہ، قرآن میں سے پڑھ رہی ہے، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما وذکر فی الکتاب ابراہیم، قرآن کی آیتیں پڑھ رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ ابراہیم اور موسیٰ ہی میرے بیٹے ہیں یحییٰ۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بس اسی طرح ہی گفتگو اس کی ہوتی رہی، جب ملاقات ہو گئی، ملاقات ہونے کے بعد جب بیٹھے تو اس عورت نے کہا فب اسو احدکم بے ورقکم ہذہ الی المدینہ فلینظر ایھا ازکا طعاما فلیاتکم برزق منہ، یہ سورہ کہف میں وہ 300 سال کے بعد جب ہوش میں آتے ہیں تو ان میں سے ایک یہ کہتا ہے کہ بھائی پیسے دے کر کے بھیجو ایک آدمی کو، وہ کھانا لے آئے، ہم بھوکے ہیں سب، تو اس نے اشارہ کیا کہ مہمان کو کھانا کھلاؤ، انہوں نے ہماری خدمت کی ہے۔ تو جب کھانا آیا تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی نے یہ کہا کہ میرے اوپر قسم ہے کہ میں یہ کھانا نہ کھاؤں جب تک کہ تم مجھے یہ نہ بتلاؤ کہ اس بڑھیا کا قصہ کیا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جو کچھ میں پوچھوں قرآن سے بات کرے، جو کچھ پوچھوں قرآن سے بات کرے، تو میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم مجھے یہ نہ بتلاؤ کہ ہے کیا یہ ماجرا۔ تو کیا کہا بچوں نے؟ بچوں نے یہ کہا کہ ہماری والدہ یہ کہتی ہے کہ زبان سے جب قیامت کے دن میرا حساب ہو تو میرے نام اعمال میں زبان سے نکلنے والی چیزوں میں قرآن کے سوا کچھ نہیں ہونا چاہیے، میں کچھ بولوں ہی نہیں، قرآن ہی بولوں۔ اور کتنے سال سے اس کی یہ عادت ہے؟ بچوں نے کہا کہ 40 سال گزر گئے، ہماری والدہ کی زبان سے کسی نے قرآن کی آیت کے علاوہ کچھ سنا ہی نہیں۔ کتنا تعلق ہوگا قرآن سے کہ اپنی زندگی میں کیسے کیسے مراحل آئے ہوں گے اپنی بات کو سمجھانے کے، اور اسے قرآن میں سے مل جاتی ہے، وہ بات قرآن میں سے مل جاتی ہے، قرآن میں سے مل جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو یہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالی شانہ نے بہت آسان کیا ہے، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ محبت کریں، ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ لگاؤ پیدا کرے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں یہ مشہور تھا ان کے زمانے میں کہ یہ عصر کی نماز کے بعد قرآن شروع کرتے ہیں اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے ختم کر دیتے ہیں۔ بھائی کرامتوں کو تو مانتے ہیں نا، بہت سے لوگ جو ہیں اس قسم کے واقعات کو سن کر کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک شخص پورے دن میں 24 گھنٹے میں 8 قرآن ختم کرے، 4 قرآن ختم کرے، 2 قرآن ختم کرے، 1 قرآن ختم کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 20-20 اور 30-30 سال تک روزانہ 1 قرآن ختم کرے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کرامتوں کے قائل نہیں ہے، یہ تو اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ہے کہ جس طرح معجزہ برحق ہے اسی طرح کرامت بھی برحق ہے۔ تو قرآن سے جب تعلق پیدا ہو جاتا ہے یہ کرامتی طور پر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ پورا کرا دیتے ہیں. تو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے پیچھے لوگ لگ گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ قرآن اثر کے بعد شروع کر کے غروب سے پہلے ختم کر دیتے ہیں, بس ہم دیکھنا چاہتے ہیں. جب بہت اصرار ہوا تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ بھی اپنے بندوں کو یہ چیزیں دکھلاتے ہیں. تو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ نے فرمایا کہ اثر کی نماز کے بعد فنا پل کے پاس سب جمع ہو جانا. اب اثر کی نماز پڑھی, نماز پڑھ کر کے اس پل تک پہنچے تو 5-10 منٹ اس میں گزر گئی ہوگی. تو اثر کی نماز کے بعد اس پل کے پاس چلے گئے اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ نے قرآن پڑھنا شروع کیا. سب کی نظریں حضرت پر اور سورت پر, حضرت پر اور سورت پر, حضرت پر اور سورت پر. بس وہ اثر اور مغرب کے درمیان سورج غروب ہونے سے پہلے حضرت نے پورا قرآن سنا دیا اور حاضرین کی موجودگی میں لوگوں نے سنا. ارواح ثلاثہ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ سنا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ اثر سے مغرب تک میں پورا یعنی ولقد یسرنا القرآن, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. کوئی پڑھنا چاہے تو بھی ہماری مدد, کوئی یاد کرنا چاہے تو بھی ہماری مدد, کوئی سمجھنا چاہے تو بھی ہماری مدد, کوئی دوسروں تک قرآن پہنچانا چاہے تو بھی ہماری مدد. اصل میں میرے بھائیو ہمیں جو مشکل لگتا ہے, ہمارے لیے پاؤ پارا مشکل, ایک پارا مشکل, ہمارے لیے ایک رکو پڑھنا مشکل روزانہ, دنیا بھر کی دنیا جہان کی باتیں ہم کر لیتے ہیں لیکن قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے. وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے کبھی پختگی کے ساتھ ایسا ارادہ اور عزم ہی نہیں کیا. تو میری آپ سب حضرات سے, میری ماؤں اور بہنوں سے, جہاں جہاں تک میری آواز اس وقت پہنچ رہی ہے ان سب سے, میری اپنی ذات سے یہ درخواست ہے کہ آج ہم یہاں یہ عزم کر لیں کہ اب ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے. اور تعلق جوڑنے کے لیے سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ انشاءاللہ ہم قرآن مجید کو صحت کے ساتھ, تجوید کے ساتھ روزانہ پڑھیں گے. ہمارے مشائخ یہ کہتے ہیں کہ غیر حفاظ کو روزانہ ایک سپارے کی تلاوت کرنی چاہیے اور حفاظ کو روزانہ 3 سپارے, اور 3 سپاروں میں سے اکثر حصہ قرآن نماز میں, 3 سپاروں میں سے اکثر حصہ نماز میں. تو ہمیں آج سے یہ عزم کرنا ہے. میں حفاظ سے کہا کرتا ہوں کہ اگر قرآن آپ کا یاد ہے تو الحمدللہ 3 سپارے شروع کر دیجئے, سنتوں میں پڑھیے, نوافل میں پڑھیے, اور اگر کچا ہے تو پھر روزانہ 1.5 پارا 2 مرتبہ پڑھو, اور کچا ہے تو 1 سپارہ 3 مرتبہ پڑھو, اور کچا ہے تو 0.5 سپارہ 6 مرتبہ پڑھو, اور بہت کچا ہے تو پھر 0.5 سپارہ یاد کر کے اسے 12 مرتبہ پڑھ لو. تو 3 سپارے بھی ہو جائیں گے اور قرآن چند مہینوں میں انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے گا. اور باقی دوسرے حضرات جو ہیں وہ روزانہ 1 سپارہ پڑھیں اور ساتھ میں سائڈ پر کسی قاری, کسی عالم, کسی حافظ سے اپنا تعلق جوڑ کر تجوید بھی سیکھیں, تجوید بھی سیکھیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ 60-70 سال کی عمر میں انہوں نے الف با تا سا سے شروع کیا, پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے قرآن. ہماری اکیڈمی کی میں بات کر رہا ہوں, ہمارے یہاں بڑی عمر کے لوگوں کے لیے ہفتے میں 1 مرتبہ تجوید, اور جن کو قرآن یاد نہیں ہے ان کے لیے پروگرام رہتا ہے. تو 50-60-70 سال کے بالکل پڑھنا نہیں آتا, تو الحمدللہ انہوں نے قرآن سیکھا اور اتنی ایوریج درجے کی تجوید سے وہ پڑھتے ہیں کہ لوگ یہ کہیں گے کہ لہنے جلی نہیں ہو رہی ہے, اور اتنا ہی کافی ہے. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ دونوں کام کرنے ہیں, تجوید بھی سیکھنی ہے اور قرآن کی تلاوت بھی جاری رکھنی ہے اللہ سے توبہ کرتے ہوئے غلطیوں کے اوپر. دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ قرآن مجید کا جو پیغام ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اس سلسلے میں الحمدللہ آپ کا بولٹن جو ہے وہ خوش نصیب ہے کہ مختلف مسجدوں میں اچھے اچھے علماء کرام درس قرآن کے عنوان سے پروگرام رکھتے ہیں, اور اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے. تو کسی کے لیے کوئی عذر نہیں ہے, ہونا چاہیے, شرکت کرنی چاہیے. اللہ جل جلالہ عام نوالہ کا کلام سنایا جائے, ہمیں پتا چلے کہ اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے. اللہ کا کلام, ہمیں کسی شیخ سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ شیخ اپنی زبان میں کوئی جملہ بولتے ہیں تو ہم فوراً اپنے ساتھی سے پوچھتے ہیں کہ واٹ ڈیڈ شیخ سے, واٹ ڈیڈ حضرت سے, یعنی ہمیں جستجو ہوتی ہے. تو اپنے شیخ کی بات کو سمجھنے کا ہمیں اتنا زیادہ شوق, اور اللہ کے کلام کو سمجھنے کا ہمیں بالکل شوق نہیں. تو کم سے کم یہ جتنی مسجدوں میں درس قرآن ہو رہے ہیں ان سب میں آپ شرکت کریں تو نور نالا نور, لیکن اگر نہیں تو کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ آپ کا جس عالم کی طرف دل چاہے اس کی مجلس میں جا کر کے قرآن مجید کا درس سنیں، اور اس نیت سے سنیں کہ جو کچھ اس میں کہا جا رہا ہے مجھے اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے. تو قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے. اور جو لوگ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں دروس قرآن مسجدوں میں نہیں ہوتے، ان کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ آپ قریب کے کسی شہر میں جائیں جہاں درس قرآن ہوتا ہے اور جہاں آپ پہنچ سکتے ہیں. اگر نہیں تو آپ کا جس عالم سے تعلق ہے اس عالم سے پوچھ کر کسی اچھے عالم کی لکھی ہوئی آپ کے مناسب جو تفسیر ہوگی وہ بتلائیں گے آپ کو، اس کو پڑھیے. جہاں سمجھ میں نہ آئے وہاں عالم کی طرف رجوع کیجئے. اور یہاں جتنے علماء کرام تشریف فرما ہیں ان کی خدمت میں میں ایک خادم کی حیثیت سے درخواست کروں گا کہ ہر مسجد کے اندر، ہر مسجد میں، کوئی مسجد پوری دنیا میں خالی نہیں رہنی چاہیے جس میں ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ درس قرآن نہ ہو اور ایک مرتبہ درس حدیث نہ ہو. ایسی کوئی مسجد خالی نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں کم سے کم ایک مرتبہ درس قرآن نہ ہو اور ایک مرتبہ درس حدیث نہ ہو. اور عوام کی خدمت میں گزارش ہے اور علماء کی خدمت میں بھی، اس لیے کہ جو علماء درس قرآن کر رہے ہیں وہ باضابطہ باقاعدہ مطالعہ کر کے آتے ہیں تو ہمارا بھی تازہ ہوگا. ہمیں ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں منٹوں میں مل جائیں جو کئی گھنٹوں کے مطالعہ کے بعد ہمیں ملنے والی تھی. پھر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض جو ہیں وہ تفسیر پڑھانے کا کام کرتے ہیں، بعض لوگوں کو اللہ کے ساتھ تعلق ہم سے زیادہ ہوتا ہے تو ان پر اللہ جل جلالہ عام منوال ہوئے خاص فیضان فرماتے ہیں. تو ایسی ایسی باتیں ہمیں مل جاتی ہیں کہ جس کا ہمیں بہت نفع ہوتا ہے. تو عوام کی خدمت میں تو بالخصوص میں یہ درخواست کروں گا کہ دروس قرآن اور دروس حدیث کے پروگراموں میں بیٹھیں. تو قرآن پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اور تیسرا کام یہ ہے کہ جو ہم پڑھیں جو سنیں اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور ہمارے عمل کر کے اور زبان سے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. سب سے اچھی تبلیغ اور سب سے بہتر تبلیغ یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں معلوم ہے اس پر ہم عمل کریں. ہمیں کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھے گا، ہمیں کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھے گا تو خود بخود وہ عمل کرے گا. اور ہم کچھ کہیں گے، میں آپ کو کچھ کہوں اور عمل خود نہ کروں تو اس بات کا جو ہے وہ اثر نہیں رہے گا، اور اس بات کا اثر نہیں رہے گا. اور اگر آپ کو پتہ نہ بھی ہو، میں ابھی آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے کہہ رہا ہوں اور میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، تو آپ کو پتہ نہ ہو تب بھی میری بات کا اثر نہیں ہوگا. ایک بزرگ کے پاس ایک بڑھیا آئی اور وہ کہنے لگی کہ میرا بچہ ہی ایک گڑ بہت کھاتا ہے. تو گڑ اس زمانے میں چاکلیٹ کی جگہ پر، تو کہ گڑ بہت کھاتا ہے، پیٹ میں اس کو نقصان پہنچے گا، آپ کچھ سمجھاؤ. تو بزرگ نے یہ کہا کہ ایسا کرو کہ کل اس کو لے کر کے آنا اسی وقت. اب وہ چلی گئی بیچاری. دوسرے دن پھر آئی تو حضرت نے اسے سمجھایا کہ بیٹا دیکھو یہ گڑ جو ہے وہ ایک مقدار میں کھانا اچھا ہے، روزانہ صبح و شام گڑ کھاؤ گے اندر جو ہے وہ کیڑے پڑیں گے، تمہیں تکلیف ہوگی. سمجھایا جو کچھ بھی ہے. وہ چلی گئی تو وہ مرید جو تھے وہ تو دائیں بائیں آگے پیچھے سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں، اصل شیخ کی صحبت کا معنی ہی ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت گزشتہ کے لیے آئی تھی، آپ نے کہا کہ آئندہ کل آنا، تو آج کوئی آپ نے ہم کوئی علمی تقریر نہیں کی، موٹی سی باتیں بتا دی تو کل ہی آپ یہ کام کر لیتے، کل آپ فارغ ہی بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے بھی گڑ کھانے کی عادت ہے، میں بھی کچھ زیادہ ہی گڑ کھا لیتا ہوں. تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں خود گڑ کھاتا ہوں اور کسی کو گڑ سے بچنے کی تلقین کروں گا تو میری زبان سے اس کے دل پر اثر نہیں پڑے گا، اس لیے میں نے اس کو بھیج دیا اور میں نے پہلے خود کی اصلاح کر لی کہ اب میں گڑ جو ہے وہ صحیح مقدار میں کھاؤں گا، اور 24 گھنٹے اس پر گزرے اور اب میں نے اس کو سمجھایا. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میری زبان سے نکلنے والی بات کا اثر پڑے گا. تو ہمیں جو ہے جو کچھ ہم سیکھیں اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور عمل کر کے عملاً اور زبانی بھی دوسروں تک پہنچانا ہے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، آج کے اس جلسے کو بہت مبارک کرے، الہدیٰ اکیڈمی کے لیے بھی، وہاں کے اساتذہ، وہاں کے طلباء کے لیے بھی، اس کے معاونین کے لیے بھی، پورے بولٹن شہر کے لیے، بلکہ پورے عالم کے لیے. یہ قرآن مجید جو ہے یہ امت کی میراث ہے. تو اللہ تعالی شانہ آج یہ جو 6 بچے قرآن مجید ختم کر رہے ہیں اس کی برکت سے عالم اسلام کی اور پوری دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سب مسائل کو حل فرمائیں، اور اللہ تعالی شانہ تمام انسانیت کے لیے خیر اور فلاح اور بہبودی کے فیصلے فرما کر دنیا اور آخرت کا چین اور سکون سب کو نصیب فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في قدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا. اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا ومن اهلنا ومن الماء البارد. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك. اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم إنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم إنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم إنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك
عرفت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم وحد صفوفهم اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم اللهم زدهم ولا تنقصهم ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك واجعل اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين وسائر بلاد المسلمين وسائر بلاد المسلمين اللهم واقية كواقية البليد اللهم واقية كواقية البليد اللهم واقية كواقية البليد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رحم کا کرم کا معاملہ فرما عذر و سہولت کا عفو و عافیت کا معاملہ فرما فضل و عنایت کا حفظ و امان کا معاملہ فرما یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری لگزشوں سے درگزر فرما ہمارے ماں باپ کے ہمارے اہل و عیال کے ہمارے رشتے داروں کے ہمارے محبین کے محسنین کے پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ اپنوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما پرایوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما یا اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ چھوٹے بڑے ہر گناہ کو معاف فرما چھوٹے بڑے ہر گناہ کو معاف فرما رات کی اندھیریوں میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دن کے گزاروں میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما الگ اعلان کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما چھپ چھپ کے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما ظاہری اعضاء سے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما قلب سے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہر گناہ کو معاف فرما ہر گناہ کو معاف فرما ہر گناہ کو معاف فرما اے اللہ تو بڑا رحیم ہے تو رحمان ہے تو کریم ہے اللہ العالمین تو رؤوف ہے تو غافر ہے تو غفار ہے اے اللہ ہم خطا ہی خطا ہے اور تو عطا ہی عطا ہے اے رب العالمین ہمیں معاف فرما دے ہمیں معاف فرما دے ہمیں معاف فرما دے اے اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے ہماری جھولیوں کو بھر دے ہماری جھولیوں کو بھر دے اللہ العالمین ہماری بھر میں پھنسی ہوئی کشتی کو پار لگا دے اے رب العالمین ختم قرآن کی مجلس ہے اللہ العالمین چھ بچوں نے قرآن تیرے کلام پاک کو اپنے سینے کا خزینہ بنایا ہے اے رب العالمین یہ عمل تجھے بہت پسند ہے تجھے ختم قرآن کا عمل بھی بہت پسند ہے اے رب العالمین ہم بڑی امیدیں لے کر دور دور سے تجھ سے مانگنے کے لیے آئے ہیں اللہ العالمین تو ہمیں معاف کروا دے تو ہمیں معاف کروا دے تو ہمیں معاف کروا دے اگر تم نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے اگر تیرے دیوانے یوں لڑ جائیں یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے اے رب العالمین نظر کرم فرما نظر کرم فرما نظر کرم فرما اللہ العالمین ہم بہت محتاج ہیں ہم تیرے گھر کے بھکاری ہیں ہم تیرے گھر کے فقیر ہیں ہم مسکین ہیں اللہ العالمین نظر کرم فرما نظر کرم فرما نظر کرم فرما ہماری بگڑی ہوئی کو بنا دے ہماری بگڑی ہوئی کو بنا دے ہماری بگڑی ہوئی کو بنا دے اللہ العالمین ہم اس قابل نہیں کہ ہماری طرف نظر کرم کی جائے اللہ العالمین تو ہماری حیثیتوں کو مت دے اللہ العالمین اپنی شان کریمی کو دے اپنی شان رحیمی کو دے اللہ العالمین نظر کرم فرما نظر کرم فرما اللہ العالمین محرومی سے بچا لو محرومی سے بچا لو دادی قسم نہ اٹھ سکے گا قیامت تک جسے تو نے اپنی نظروں سے گرا کے چھوڑ دیا محرومی سے بچا لو محرومی
سے بچا لے،
آمین،
روگی سے بچا لے، ناراضگی سے بچا لے، اپنے غصے سے بچا لے، اپنی پکڑ سے بچا لے، بلال عالمین اپنی پکڑ سے بچا لے، بلال عالمین اپنی پکڑ سے بچا لے، بلال عالمین تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، بلال عالمین چھوٹے بڑے ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں، بلال عالمین اس مبارک جگہ میں، مبارک مجلس میں، بلال عالمین اس مبارک تقریب میں، بلال عالمین آیت کرتے ہیں کہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، اگر کوئی گناہ ہو جائے گا فوراً توبہ کر دیں گے۔ یا رب العالمین ہمیں استقامت نصیب فرما، استقامت نصیب فرما، استقامت نصیب فرما، بلال عالمین ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا بنا لے۔ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، بلال عالمین اپنا بنا لے، اپنا بنا لے، بلال عالمین اپنا بنا لے، اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے، اور ربیع بارگاہ میں شامل فرما، بلال عالمین اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنا قرب خاص نصیب فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت عالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق سے منور فرما، بلال عالمین ہمیں خسائی سے آراستہ فرما، رضائی سے برے اخلاق سے پاک و صاف فرما، بلال عالمین قرآن کی محبت عطا فرما، بلال عالمین محبت کے ساتھ قرآن کو پڑھنے والا بنا دے، بلال عالمین اس سے زیادہ اسے سمجھنے والا بنا دے، بلال عالمین اس سے زیادہ اس کے عمل کرنے والا بنا دے، دوسروں تک اس کے پیارے پیارے پیغامات کو پہنچانے والا بنا دے۔ یا رب العالمین مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما، بلال عالمین جنت الفردوس میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی رفاقت میں داخلہ نصیب فرما، یا رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرما، بلال عالمین ہمارے حال پر رحم فرما، بلال عالمین ہماری حالت بگڑی ہوئی ہے، بلال عالمین ہم خود بگڑے ہوئے ہیں، بلال عالمین تجھ سے بہت دور ہے، بلال عالمین تیرے کلام پاک سے بہت دور ہے، بلال عالمین تیرا کھاتے ہیں لیکن بلال عالمین تیری نافرمانی کرتے ہیں، بلال عالمین تیرے دشمن ہمارے دشمن شیطان کی اطاعت کرتے ہیں، بلال عالمین ہم نفس کے لیے کھلونا بن چکے ہیں، بلال عالمین دستگیری فرما، دستگیری فرما، دستگیری فرما، بلال عالمین تیری مدد کے بغیر، بلال عالمین ہم کچھ نہیں کر سکتے، بلال عالمین مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما، بلال عالمین دنیا اور آخرت کی ہر شے عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر شے سے ہماری حفاظت فرما، اس نے خاتمہ کی دولت سے ہمارا مال فرما، سورہ خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما، بلال عالمین غیر مکی علماء کی محبت عطا فرما، مدارس کی محبت عطا فرما، کے مراکز غیر مکی مجالس سے وابستگی عطا فرما، الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، شیطان نفس کے مکائد سے حفاظت فرما، یا رب الرحیمین عقائد میں پختگی نصیب فرما، عبادات میں درستگی نصیب فرما، معاملات کو صحیح کر دے، الہ العالمین معاشرت اور حسن اخلاق سے ہمیں آراستہ فرما، یا رب الرحیمین یا رب الرحیمین جن جن بچوں نے آج تکمیل حفظ قرآن کیا ہے، الہ العالمین ان سب کو بے حد قبول فرما، بے انتہا قبول فرما، بے انتہا قبول فرما، مرتے دم تک الہ العالمین ان کے سینوں میں قرآن کو محفوظ فرما، الہ العالمین انہیں تلاوت کی خوب توفیق عطا فرما، الہ العالمین انہیں حقیقی معنی میں اہل القرآن بنا دے، حقیقی معنی میں صاحب قرآن بنا دے، الہ العالمین حقیقی معنی میں حامل قرآن بنا دے، یا رب العالمین انہیں قرآنی علوم کا حامل بنا دے، ان کے سینوں کو قرآنی علوم سے، قرآنی معارف سے الہ العالمین منور فرما، الہ العالمین انہیں پوری امت کے لیے مثل راہ بنا دے، امت کے قائدین میں ان کو شامل فرما، امت کی باغ دوڑ کو سنبھالنے والا بنا، الہ العالمین امت کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو کنارے لگانے والا بنا دے، یا رب العالمین انہیں ان کے ماں باپ کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے، ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، صدقہ جاریہ بنا دے، انہیں قبول فرما، انہیں قبول فرما، انہیں قبول فرما، الہ العالمین انہیں قبول فرما، الہ العالمین امت کے تمام حفاظ کو قبول فرما، امت کے تمام علماء کو قبول فرما، امت کے تمام مفتیان کرام کو قبول فرما، الہ العالمین تمام اہل علم کو قبول فرما، الہ العالمین ان کو ان کے خلوص میں، ان کے علوم میں، ان کے فیوض میں برکت پیدا فرما، الہ العالمین الہ العالمین ان کی قدر دانی کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، الہ العالمین ان سے استفادے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، الہ العالمین. مدارس کی حفاظت فرما, خانقاہوں کی حفاظت فرما, مساجد کی حفاظت فرما, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, مقابر مسلمین کی حفاظت فرما, ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما, ہر فرد مسلم کی حفاظت فرما, ہر فرد بشر کی حفاظت فرما, ظلم کا خاتمہ فرما الہ العالمین. اس سے کوئی ہستی سے ظلم کا خاتمہ فرما دے الہ العالمین. ظالمین کو ہدایت ادا کر دے الہ العالمین. اگر ہدایت مقدر نہیں ہے تو چن چن کے انہیں ختم کرنا دے الہ العالمین. امن کو عام فرما الہ العالمین. رحمتوں کو عام فرما, سلامتی کو عام فرما الہ العالمین. برکتوں کو عام فرما الہ العالمین. ان اچھی اچھی نعمتوں کے عام ہونے کے لیے جن جن اسباب کی ضرورت ہے سب کا غیب سے انتظام فرما اے رحم الراحمین, اے رحم الراحمین, اے رحم الراحمین. رحم کا کرم کا معاملہ کروا, رحم کا کرم کا معاملہ کروا الہ العالمین. ہم تیرے رحم کی, ہم تیرے کرم کی بھیک مانگتے ہیں الہ العالمین. رحم کا کرم کا معاملہ فرما الہ العالمین. رحم کا کرم کا معاملہ فرما ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرما الہ العالمین. الہدا اکیڈمی کو ترقیات کی مالا مال فرما الہ العالمین. وہاں کے طلبا کو الہ العالمین علم و عمل سے آراستہ فرما, علمت کے قائدین میں انہیں شامل فرما الہ العالمین. وہاں آنے والوں میں سے کسی کو محروم نہ فرما. وہاں کے اساتذہ میں کے علوم میں فیوز میں برکت پیدا فرما, ان کے اتفاق میں برکت پیدا فرما الہ العالمین. حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما, غلطی سے باطن سے حفاظت فرما اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین. اکابر کے منہج پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین. اور مجاہد اکیڈمی کے جو منصوبے ہیں ان میں کامیابی عطا فرما, ان کی ظاہری باطنی مادی روحانی جتنی ضرورتیں ہیں سب کا غیب سے انتظام فرما اے ارحم الراحمین. زکریہ مسجد میں بھی خوب برکت پیدا فرما, اس کے تحت چلنے والے جتنے کام ہیں الہ العالمین سب کو قبول فرما الہ العالمین. اس کی جملہ ضروریات کا غیب سے انتظام فرما, یہاں کے علماء, یہاں کے اساتذہ, یہاں کے منتظمین الہ العالمین سب کے علوم میں فیوز میں خلوص میں اتفاق اتحاد میں برکت پیدا فرما الہ العالمین. اس کو بھی تمام اداروں کو ہر شر سے محفوظ فرما, ہر فتنے سے محفوظ فرما اے ارحم الراحمین. بدناظرین کی نظر سے, شریروں کے شر سے, مفسدین کے فساد سے بھی محفوظ فرما اے ارحم الراحمین. پورے بوئٹن میں جتنی دین کی خدمتیں ہو رہی ہیں الہ العالمین, پورے ملک میں, پوری دنیا میں دین کی جتنی خدمتیں جس جس لائن سے ہو رہی ہے سب کو قبول فرما, سب کو قبول فرما, سب کو قبول فرما الہ العالمین. سب کام کرنے والوں کو اتفاق عطا فرما, اتحاد نصیب فرما, ایک دوسرے کا احترام کرنے والا بنا دے, ایک دوسرے کے کام کو احترام کی نظر سے دیکھنے والا بنا دے, شیر و شکر بنا دے, ایک اور نیک بنا دے, آپس کے اختلافات انتشارات کی حفاظت فرما اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین. آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کی دعا مانگی ہے وہ ساری بھلائیاں عطا فرما, جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے ان ساری برائیوں سے پناہ عطا فرما اے ارحم الراحمین. ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ حاصلہ مستقلہ دائمہ نصیب فرما, ظاہری باطنی جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما الہ العالمین. جو قریبی مرگ ہے انہیں حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما, ہم سب کو بھی اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما اے ارحم الراحمین. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما الہ العالمین. دنیا اور آخرت کی ہر ایک کو ہر خیر عطا فرما, ہر ایک کو دنیا اور آخرت کی ہر شر سے محفوظ فرما الہ العالمین. آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما, جن شرور سے پناہ مانگی تھی ان تمام شرور سے پناہ عطا فرما, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہیں, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, اساتذہ, مشائخ, دوست صحباب, حاضرین مجلس, شرکائے مجلس, سبھی کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك.